اس سے محروم رہیں گے، اور منافق جو تھوڑا بہت ایمان کی بات کرتے تھے کچھ چیز ان کے حصے میں آئے گی، مگر وہ چیز کوئی اس بات اور دائم نہیں ہے، اس میں دوام نہیں ہے، اور وہ چیز بالآخر ان کو محرومی تک لے جائیں گی. یعنی وہ نور ابتدائی درجے میں ان کو حاصل ہوگا، لیکن اس کے بعد وہ کوئی نہیں رہے گا، اور جس طرح تاریکیاں کافروں پر چھائی ہیں اسی طرح منافقوں پر بھی چھا جائیں گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، یہاں پر آپ غور کریں تو صرف یہ نہیں کہا کہ مرد اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ نے کہا عورتیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے پیش نظر اپنا گھر، اپنی اولاد، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. مرد تو پھر بھی کچھ ہمت کر کے دے ہی دیتا ہے، لیکن عورت کے لیے مشکل ہوتا ہے. وہ کہتی ہے یہ 100 ضرورتیں ہیں، یہ 5 پوری ہوں. اور اگلی آیات میں بھی اللہ تعالی نے عورتوں اور مردوں دونوں کو برابر کا ذکر فرمایا، اور یہ بتایا کہ مرد ہو یا عورت، اور ایک جگہ تو بالکل صراحتاً اللہ نے فرما دیا سورہ آل عمران میں کہ من ذکر او انثی، عورت ہو یا مرد، جو بھی نیکی کے کام کرے گا لا محالہ اس کو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا. مرد کو کوئی 4 نیکیاں زیادہ اس وجہ سے نہیں مل جائیں گی کہ وہ مرد، اور عورت کے نمبر کوئی اس لیے کم نہیں ہو جائیں گے کہ وہ عورت ہے، جو بھی اچھائی کرے گا اللہ کے ہاں اس کا اجر پائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کی طرف متوجہ فرمایا، اور اللہ نے کہا کہ الم یعنی للذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ان کے لیے یہ گھڑی اور وقت نہیں آ گیا، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں، وما نزل من الحق، اور جو کچھ اللہ نے سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے کہ اب یہ گھڑی نہیں آ گئی کہ یہ لوگ اس کو تسلیم کر لیں. یہ آیت کریمہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت نازل ہوئی جب دین حق کے سمجھنے کی ساری راہیں آسان کر دی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دلائل کے ساتھ یہ بات سمجھا دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچائی اور حق پر ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ انسان کسی بھی نئے نظریے کو قبول کرنے کے لیے جھجکتا ہے، اور یہ بات حق ہے. آدمی اپنا آبائی دین و مذہب ایک لمحے میں نہیں چھوڑ دیتا، کوئی نظریہ بیسیوں سال چلا آ رہا ہے وہ ایک لمحے میں نہیں چھوڑ دیتا، کوئی اسے نئی چیز کی دعوت دیتا ہے تو آہستہ آہستہ دلوں میں گھرتی ہے، آہستہ آہستہ اپنی جگہ بناتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعوت کو شروع کیا تھا وہ اس شرک کے خلاف تھی جو سینکڑوں نہیں ہزاروں سال سے ان قوموں میں چلا آتا تھا. اور سورہ مائدہ کے آخر کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایک بات ارشاد فرمائی، اور بھی اللہ نے کہا ہم نے آپ کو بھیجا ہے علی فترۃ، بہت طویل وقفے کے بعد، یعنی سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 610 سال کے بعد پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی ہے، اور یہ جو 610 سال تھے اس میں اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا. سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پہ اٹھائے گئے، اور ان کے بعد جو ان کے حواری تھے وہ اپنے طور پر کام کرتے رہے، لیبیا کے علاقوں میں کام کرتے رہے اور ادھر فلسطین میں کام کرتے رہے. پھر وہ لیبیا سے ہجرت کر کے اٹلی چلے گئے، چنانچہ اٹلی میں قدیم حواریوں کی قبریں ایک کسی وقت میں موجود تھی. ہمارا تو کبھی جانا نہیں ہوا کہ اس کی تحقیق کریں، نہ کتابوں سے اتنا واسطہ پڑا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری اٹلی پہنچ گئے، اور انہوں نے خدا کے ٹھیک اس دین کی دعوت دی جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر گئے. پھر ایک یہودی تھا اور وہ پال وہ عیسائیت کو اس نے قبول کیا, اور قبول کرنے کے بعد اس نے شرک کو داخل کیا عیسائیت میں, اور اس نے یہ لوگوں کو سمجھایا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ ماجدہ یہ دونوں اور اللہ یہ تینوں مل کے ایک خدا ہیں, لہذا تمہارے تین خدا ہیں, حضرت مریم کا تقدس, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا لوگوں کو بھلا چنگا کر دینا, بیماریوں کا دور ہو جانا, یہ سب چیزیں عیسائیت کی گمراہی کا باعث بنی. اس نے کہا اگر وہ اللہ کے اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو قدرت حاصل نہ ہوتی تو کس طرح مریضوں کو ٹھیک کرتا, اس کا مطلب ہے کہ اس نے مرتبہ نبوت سے ترقی کی یہاں تک کہ خدا بن گیا, تو اس کے اس کو خدا مانو. اور مریم کا بھی یہ جو کرامت اور معجزہ تھا, یہ کچھ نہیں کرامت بلکہ اس خاتون سے بچے نے جنم لیا بغیر کسی سبب کے, تو اس لیے وہ بھی خدا کی ایسی اچھی بندی تھی کہ ان کو بھی یہ مقام ملنا چاہیے. تو عیسائیت نے یہ کام کیا, اور یہودی ہونے والے اس شخص نے عیسائیت میں یہ نظریہ پھیلایا, اور آہستہ آہستہ عیسائیت شرک کا شکار ہو گئی. حالانکہ یہ اللہ کے بہترین بندے تھے, خدا نے ان کے لیے وحی نازل کی, اللہ نے انجیل بھیجی, اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ تم میرے چنے ہوئے بندے ہو, اور اب تک انجیل میں یہ بات باقی ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سمجھ لیا کہ اب مجھے یہ پھانسی دے دیں گے اور یہ چیزیں ہو جائیں گی, تو انہوں نے اپنے حواریوں کو بلایا اور انہوں نے کہا جس طرح میں جا رہا ہوں اسی طرح میں ایک دن پھر تمہارے اندر واپس آ جاؤں, میں اس دنیا میں دوبارہ واپس آؤں, اور میرے بعد ایک پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بتا کے گئے کہ وہ آئیں گے ان کی پیروی ہوگی, جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کہہ کے گئے تھے اسی کی تکمیل ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تصدیق فرمائی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ آخری زمانے میں پھر نازل ہوگا. اس لیے ہمارے ایمان کیا حصہ ہے یہ بات کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے. اگر سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد نہ مانی جائے تو پھر ان تمام احادیث کا آپ کیا کریں گے جو ساری کی ساری بخاری اور مسلم کے درجے کی حدیثیں ہیں, ان ساری احادیث کو کہاں لے جانا. یہ وہ نقطہ ہے جس پہ پہنچ کے گمراہیاں ہوئی ہیں لوگوں. ایک طرف انہوں نے قرآن کو پڑھا اور قرآن پاک نے جو چیزیں کہی ہیں انہوں نے اپنی تعویل کی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا. اب لوگوں نے پوچھا حضرت انتقال ہو گیا تو یہ ساری احادیث جو آئیں گے یہ کہاں جائیں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر کے ساتھ یہ پیشن گوئی کی. اس لیے مرزا غلام قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت نے سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو اس بات پہ لگایا کہ دیکھو تو صحیح اس حدیث کو کن کن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے روایت کیا. معلوم ہوا کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے ان کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہے. انہوں نے کہا بھلا بتاؤ کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ جھوٹ بولتے تھے کہ مسیح علیہ السلام آئیں گے. یہاں پہنچ کے مخمصہ پڑا. تو یہ جو ہیں آج کل میڈیا میں بہت آ رہے ہیں گاندھی صاحب, انہوں نے صاف انکار کیا اور لکھا عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے وقت میں انتقال ہو گیا, کسی مسیح نے اب نہیں آنا. ان کی کیسٹ بھی ہیں, ان کی تحریر بھی ہے. ان احادیث کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ان احادیث سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. علماء نے کہا یہ انکار حدیث ہے جو آپ کر رہے ہیں, جو حدیث آپ کے اپنے معیار پر پوری اترتی نہیں ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے. یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے معیار الگ ہیں, ہم حدیث اور سنت میں ایسے ایسے, وہ لمبی تفصیلات ہیں غامدی صاحب کی. لیکن اس جگہ پہنچ کے ایک طرف عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال, ان کا انکار کہ وہ آ ہی نہیں رہے, دوسری طرف احادیث تھی تو احادیث کا بھی انکار ہو گیا. کسی شخص کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا انکار کرے جب تک کہ وہ ان ساری حدیثوں کو رد نہ کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے نزدیک تواتر سے ثابت ہے. تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی حدیث پہ اتنے صحابہ رضی اللہ عنہ یا آدمی جمع ہو جائیں کہ اس میں جھوٹ کا امکان باقی نہ رہے. آپ اس دور میں جائیں نا جس دور میں اگلے گاؤں کا نہیں پتا ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. کوئی مر جاتا تھا تو 10 دن بعد خبر آتی تھی کہ فلانے گاؤں میں فلاں کا انتقال ہو گیا, کیونکہ مسافر چلتے چلاتے آتے جاتے بتا دیتا تھا. اس دور میں ایک صحابی مصر میں بیان کر رہا ہے, ایک کوفہ میں بیان کر رہا ہے, ایک شام میں بیان کر رہا ہے, ایک مکہ مکرمہ, ایک مدینہ منورہ میں, ایک اور جگہ بیان کر رہا ہے. تو یہ سب لوگوں نے کیا ایک کا کر لیا تھا کہ ہم سب مل کے جھوٹ بولیں گے, معاذ اللہ, استغفر اللہ, یہ ہونی. ایسی حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں, اور ہمارے نزدیک عقیدہ حدیث متواتر سے ثابت ہوتا ہے. اس لیے یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا, اور یہ صحیح عقیدہ ہے. ہے بھی ایسی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام اس وقت تشریف لائیں گے, جب بھی آئیں گے. اب ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا, انہوں نے کہا حدیثوں کا انکار کر, احادیث کا انکار کر دیا. ایک گمراہی یہ ہو گئی, اور ایک گمراہی اس سے پہلے ہو گئی تھی کہ ایک طرف حضرت مسیح علیہ السلام پر جتنی احادیث آئی ہیں انہیں ماننا ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو نشانیاں ہیں وہ پوری بھی نہیں ہوئی. تو غلام قادیانی نے کہا جس مسیح نے آنا تھا وہ میں ہی آ گیا. دیکھ, اس کا حدیثیں سچی ہیں, لیکن مسیح جس نے آنا ہے وہ میں, اور اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا. اور وفات سے 10 دن پہلے انہوں نے ایک پمفلٹ لکھا, ایک غلطی کا ازالہ, لاہور میں شاید تحریر کیا, وفات سے صرف ایک آدھ ہفتہ پہلے, اور بڑی صراحت سے لکھا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مجدد ہوں, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی مسلم ہوں, یہ غلط بات ہے. میں ایسا ہی نبی ہوں جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح علیہ السلام اور فلاں فلاں یہ انبیاء علیہ السلام آئے تھے, میں ویسے ہی نبی ہوں. وہاں گمراہی یہ ہوئی کہ مسیحیت کو اس نے اپنے ساتھ چمٹا لیا, یہاں گمراہی یہ ہوئی کہ حدیث کا انکار کر دیا. یہ سب چیزیں گزر چکی, پہلے بھی لوگ انکار کرتے رہے اور ایسی چیزیں کرتے رہے, لیکن امت میں یہ طے شدہ بات ہے کہ عقیدے کی بات ہے, مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وقت پر آئیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی کہ دیکھو یہ اتنا لمبا جو عرصہ گزرا ہے, 600 برس تک خدا نے کوئی بات ہی نہیں کی, اور اس میں پھر لوگ اٹھے. وہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پیمان, الستو بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالو بلا, روحوں نے ارواح نے کہا اللہ کیوں نہیں, آپ ہمارے پروردگار ہیں. وہ جو وعدہ روح میں ایک بیٹھ گیا تھا نا, اس کی طلب میں لوگ اٹھے, اور لوگوں نے کہا سچا دین کہاں ہے, تلاش کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ختم ہو گیا تھا, اور رسومات مکہ مکرمہ میں باقی رہ گئی, اور کبر اتنا تھا, اتنا زیادہ, کہ یہ جو قریش اور مکہ مکرمہ کے وارث بنے بیٹھے تھے نا, ان کی بڑی طویل تاریخ ہے. یہ لوگوں کو مذہب کے نام پہ گمراہ کرتے تھے, اور کاروبار تھا مکہ میں, ظاہر ہے کوئی تجارت دینی تو تھی نہیں, بیٹھے رہتے تھے اور لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ گمراہ کرتے رہتے. ایک بدعت شروع کر دی مسجد. ایک دو مثالیں آپ سے کے سامنے عرض کرتے ہیں. جو آتا تھا اسے کہتے تھے کہ طواف کے لیے آئے ہو, حرم میں جاؤ گے, عمرہ کرو گے, حج کرو گے. وہ کہتا بالکل, اوف او یہ کپڑے ان میں تم گناہ کرتے رہے ہو, اور انہی کپڑوں سے تم طواف کرو گے, گناہگارانہ کپڑوں سے, یہ تو مناسب نہیں ہے, نیا کپڑا ہونا چاہیے. دکانیں کھلی ہوتی تھی, نیا کپڑا لے. وہ کہتا تھا جی پیسے ہی نہیں, اب کیا کروں, نیا کپڑا کدھر سے لوں؟ اچھا تو پھر اس طرح کرو, ہم سے چادریں کرائے پر لے لو. نئی چادریں دیتے تھے, کرایہ وصول کر دیتے تھے. اور جو کہتا تھا جی کرائے کے بھی لیے پیسے نہیں ہے, اسے کہتے تھے پھر ننگا طواف کرو, ان گناہگارانہ چادروں سے بہتر ہے کہ تم ننگے ہو جاؤ اور طواف کرو. یہ اس طرح یہ ننگا طواف شروع ہوا تھا, اور اس طرح یہ چیزیں ہوئی تھیں. یہ انہوں نے اپنے پاس سے ایک بدعت نکالی پیسہ کمانے کے لیے, کہ تین ہی صورتیں ہیں, تینوں صورتوں میں پیسہ آئے. ایک اور کام شروع کر دیا, منا جاتے تھے، منا سے آگے مزدلفہ رات گزارنی ہوتی تھی، اور عرفات، اور عرفات سے مزدلفہ، اور مزدلفہ سے پلٹ کے پھر منا آنا ہوتا تھا. یہ منا جا کر رک جاتے اور کہتے تھے آگے تو وہ جائے، ان میں سے کچھ قبیلے عرفات چلے جاتے تھے لیکن مزدلفہ کوئی نہیں جاتا تھا. کہتے تھے یہ تو وہ جائے جس کو گناہ بخشوانے، ہم تو بخشے ہوئے ہیں، چلو منا واپس چلو. اور لوگوں کو، باقی سب کو مزدلفہ بھیجتے تھے، خود نہیں جاتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واحد آدمی تھے جنہوں نے اس دور میں بھی حج کیا نبوت سے قبل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشعر حرام کے پاس گئے، مزدلفہ میں رات گزاری اور پھر منا کو واپس آئے. اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا یہ حصہ تھا، منا میں یہ بیٹھے رہتے تھے لوگوں کو جتانے کے لیے کہ اصل خدا کا دین ہمارے پاس ہے، تم سب گناہگار ہو، آگے پھر کیا اپنے گناہ بخشوا کیا. ایسی بہت سی چیز، اور ان میں کچھ لوگ حق پہ تھے، کچھ لوگ سچائی کی تلاش میں تھے. تین دوست مکہ مکرمہ میں تھے، انہوں نے کہا یار یہ کیا طریقہ ہے کہ پتھر کی مورتیوں کو پوجے. پھر ایک بولا اور اس سے کہا کہ بارش اوپر سے آئے اللہ برسائے، زمین سے گھاس اللہ اگائے، بکری گھاس کو چرے، اور بارش اور زمین سے گھاس کا اگنا ہم بھول جائیں کہ اللہ کا ہے، اور وہ بکری جا کر ہم بتوں کے نام پہ ذبح کر دیں، اللہ کے لیے کیوں نہ ذبح کریں؟ اللہ تعالیٰ کا حصہ بیچ میں کہاں گیا؟ یہ تینوں نکلے اور انہوں نے کہا ہم اس دین کو نہیں مانتے، باغی ہو گئے اور چل پڑے. یہ نظریات ان کے لوگوں میں آہستہ آہستہ پھیلنے شروع ہوئے کہ یہ تو نہیں مانتے، بتوں کے نام پر چڑھایا ہوا گوشت بھی نہیں کھاتے. تو یہ تینوں چلے، ان میں ایک ورقہ بن نوفل تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو اولین صحابہ ہیں ان میں ورقہ بن نوفل بھی شامل ہیں. اس لیے کہ ورقہ بن نوفل جو تھے نا، یہ جان گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس وقت تک نبوت آپ کو ملی تھی، رسالت نہیں ملی تھی. نبوت اور رسالت میں فرق یہ ہے کہ دو ڈھائی ڈھائی تین سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جا کے آپ تبلیغ کریں، بلکہ نبوت آئی، وحی آئی، نبی بن گئے، گھر آئے سے خدیجہ رضی اللہ عنہ لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئی، یہ سب نبوت کی چیزیں تھیں. اور ڈھائی یا تین سال کے بعد دوبارہ وحی آئی اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یا ایہا المدثر، اے وہ ہستی، ہے وہ شخص جو کمبل اوڑے ہوئے، قم فانذر، اب آپ کھڑے ہو جائیں، کمر کس لیں اور جا کر اللہ کے دین کا پیغام دیں. اس نبوت اور رسالت کے درمیانی وقفے میں ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو. اس لیے ان چھ صدیوں میں جتنے بھی افراد ہیں نا جن تک حق کا دین نہیں پہنچا رسالت کی زبان سے، ہم کہتے ہیں یہ سب کے سب جہنمی نہیں ہیں. حقوق العباد ان کی پوچھو، یہ ایک الگ بات، لیکن جہنم میں عقیدے کی وجہ سے نہیں ڈالے جائیں گے. اللہ جنت میں لے جائے گا نہیں لے جائے گا ہمیں نہیں معلوم. بہت سے لوگوں نے کہا جنت میں جائیں گے. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمتہ اللہ کے نظریہ یہ ہے کہ مٹی میں ملا دیے جائیں گے. بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں رکھے جائیں گے، لیکن جہنم میں نہیں جائیں گے. اور اسی سے یہ مسئلہ ہم نے لیا ہے کہ دنیا میں کسی بھی دور میں، 2017 ہو یا 3017 آ جائے، کسی بھی دور میں جس بالغ لڑکے اور لڑکی کے پاس رسالت کا پیغام خود اس کی زبان میں نہیں پہنچا اور وہ اس حال میں مر گیا، تو اللہ کے ہاں اس کی عقیدے کے بارے میں کوئی پرسش نہیں ہے. حقوق لباس کا حساب دے تو اللہ لے، وگرنہ وہ شخص جہنمی نہیں ہے. ایسا شرعی کافر نہیں ہے جس کافر پہ ہم جہنمی ہونے کا حکم لگاتے. یہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ لوگوں کو معلوم نہیں. اس لیے لوگ پھر انٹرنیٹ پہ سوال کرتے ہیں کہ جس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی نہیں پہنچا یہ کیسے جہنم میں جائے گا، کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کیوں جہنم میں جائے گا بھی؟ ان 600 برس میں، 625 برس میں کوئی پیغام نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی نہیں آیا تھا. ان تینوں دوستوں نے کہا کہ کوئی طریقہ نہیں، نکل کھڑے ہوئے. ایک جب ایران پہنچا تو وہاں رک گیا، اس نے کہا یہ دین ٹھیک ہے. ایرانی جو کچھ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. ایرانی چونکہ پڑھے لکھے ہوتے تھے نا, بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے. ایران کی تعلیم کی روایت 2000 سال پرانی ہے, بہت قدیم سے یہ پڑھے لکھے آتے ہیں. اس لیے یہ وہ اس کی عبادت کرتے تھے جس کی عقل سے کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی تھی. بتوں کی عبادت کرتے نہیں تھے, عبادت کرتے تھے بجلی کی. آسمان پہ بجلی کونتی ہے, کہتے تھے یہ کیا چیز ہے, یہ خدا ہے, اس کی عبادت کرو. پانی کہاں سے آتا ہے, کہاں چلا جاتا ہے, خشک کیوں ہو جاتا ہے, نہیں ہوتا, بادل کیسے بن جاتے ہیں, یہ ایک ان کا ادراک اور شعور تھا. پانی کی پوجا کر لیتے تھے, قدرت کے جو مظاہر تھے ان کی پوجا کرتے تھے, بتوں کی پوجا نہیں کرتے. پھر ان میں بھی آگے فرقے بنے ہوئے تھے, دو آگے چلے گئے. اور جب شام پہنچے تو تنصر ایک نے عیسائیت اختیار کر لی, اور یہ ورقہ بن نوفل. ورقہ رضی اللہ عنہ ملے لوگوں سے اور انہوں نے عیسائیت کو اختیار کر لیا, اور ان کا بس یہ دین سچ ہے اور حق ہے, اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم انتظار کرتے ہیں, جب آئیں گے تو تب ان سے ملیں گے. سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ کے یہ چچا زاد بھائی تھے, ان کا رشتہ گیا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے, پھر رشتہ ہو نہیں سکا تھا, ان کے والد نے نہیں کیا تھا, لیکن یہ بہت پڑھے لکھے تھے. پھر شام سے یہ تورات انجیل یہ سب چیزیں پڑھ کے مکہ مکرمہ میں آئے, اور تورات اور انجیل عبرانی زبان میں تھی, اسے عربی میں منتقل کرتے تھے, عربی سے عبرانی ترجمہ کرتے تھے, دین کا یہ کام کرتے تھے. سارا دن وہ انہی چیزوں میں لگے رہتے تھے اور انہی چیزوں کو فروخت کرتے تھے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے ایک دن یہ ملے, بعض روایات میں آتا ہے, اور اس نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہیں بہت کچھ سہنا پڑے گا. جو شخص خدا کی توحید کا اور نبوت کا قائل ہوتا ہے, مشرکین اسے مارے ہی کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو یہ تو اسی وقت ایمان میں آ گئے, انہوں نے پورے حالات تفصیل سے پوچھے اور چپ کر کے سنتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے, ایسے ایک آیا تھا اور اس سے ایسے ایسے باتیں کی ہیں, یہ مجھے کلام دیکھے گیا. ان کا حاض النام الذی نزل اللہ علیہ موسیٰ, یہ وہی فرشتہ ہے یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تھا, اور ان کو بھی کتاب دیکھے گیا تھا, اور جناب والا کو بھی کتاب اور وہی عنایت ہوئی ہے اور آئندہ بھی ہوگی. ایمان تو یہی ہوگی, لیتنی اکون حیاً, کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو لڑ کے اس مکہ سے نکال دے گی. لیتنی اکون جزعاً, کاش میری جوانی ہوتی اور میں آپ کی طرف سے دفاع کرتا, لوگوں سے آپ کی خاطر میں لڑتا. اور جس نے بھی یہ پیغام دیا ہے اوزیا, میں آپ کو بتاؤں اسے شدید تکالیف میں مبتلا کیا گیا. یہ آپ کے ساتھ سب ہونا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل ایک نئی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض معاملات میں نا بالکل سادگی پہ تھے, جیسے فطری طور پہ بچہ ایک سادگی میں ہوتا ہے. بہت چیزیں ایسی حدیث میں ملیں گی. انا, یہ ایک ہجڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. آپ گھر سے شیپ لائے تو یہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ملتا تھا, 4 یا 5 ہجڑے ہوتے تھے مدینہ منورہ. ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے, یہ بات میں دیکھتے رہے. گھر تشریف لائے تو اسے عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے بھائی عبد الرحمان سے بڑی محبت, اور اپنے بھائی کے لیے دلہن لانا چاہتی تھی بہت خوبصورت. عبد الرحمان سے اتنی محبت تھی ام المومنین رضی اللہ عنہ کو کہ اچانک ان کا انتقال ہو گیا تھا, مکہ جب بھی آتی تھی اپنے بھائی کی قبر پہ حاضر ہوتی, رو دیتی, بڑا تعلق تھا. اسی لیے عبد الرحمان کے بچوں کو سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بڑی شاندار تربیت دی, تعلیم دی, حدیثیں پڑھائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز بتائی. پھپھی تھی نا, تو ایک دن وہ کہنے لگی انا سے کہ میں نے اپنے بھائی کی شادی کرنی ہے، لڑکی بہت خوبصورت ہونی چاہیے، کوئی رشتہ بتاؤ. اس نے کہا فلاں کی بیٹی فلاں اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے. اس نے ایک جملہ بولا کہ اٹھتی ہے تو ایسے ہوتا ہے، وہ پلٹتی ہے تو ایسے ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ ہی رہے تھے گھر میں، یہ جملہ آپ نے سن لیا اور آپ نے فرمایا اس کے جانے کے بعد، کہا اللہ کی مارو، میں تو سمجھتا تھا انہیں کچھ پتا نہیں ہوتا، کیا انہیں بھی یہ جنسی چیزیں اور چیزیں پتا ہوتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سادگی تھی، اس دن پتا چلا. فرمایا کہ انہیں آئندہ گھروں میں نہیں آنے دینا. مطلب یہ کہ اگر کسی بھی خاتون کے جسم کو اس طرح بیان کریں گی اور عام مجلسوں میں بیان کریں گے یہ ہجڑے، تو پھر پردے کا مقصد ہی فوت ہو گیا، پردہ ہی پھر کیوں کرانا ہے سب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے باہر بھیج دیا تھا، اور ایک کو گھر بھی دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے، فرمایا جاؤ وہاں ایک مکان تعمیر شدہ ہے تم لے لو، باقیوں کو زمین دے دی تھی، فرمایا وہاں جا کے رہو اور اللہ کی عبادت کرتے رہو بس. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا برا نہیں بنایا کہ کوئی آدمی اگر قدرتی طور پہ کوئی بچہ پیدا ہی ایسے ہوا ہے تو اس کا کیا کرنا ہے، فرمایا بس وہاں رہو اور اللہ کی عبادت کرو، اور ہفتے کے بعد جمعے کے دن آ جایا کرو، اور میں مسلمانوں کو بتا دوں گا کہ تمہاری ضروریات زندگی کی چیزیں تمہیں صدقہ کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا، مسلمان ان ہجڑوں کو زیادہ چیزیں دے دیتے تھے تاکہ یہ شہر میں رہ کے ایسی باتیں بے حیائی کی کوئی بات نہ کریں، اور وہ وہاں رہتے تھے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، اس لیے شریعت نے کہا اس میں کیا حرج. حتیٰ کہ کوئی بچہ ایسا پیدا ہو جائے اور اس کے باقی بہن بھائی ٹھیک ہیں، تو فقہا نے مستقل اس کا باب باندھا ہے کہ وراثت میں اسے کتنا حصہ ملے گا، طہارت کے اس کے کیا احکامات ہیں، اس کی شادی مرنے کی کیا احکامات ہیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے کتابوں میں. لکھ چکے ہمارے یہاں یہ چیزیں پڑھنے پڑھانے میں آتی نہیں، اس کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض معاملات بالکل سادہ آدمی جیسے ہوتا ہے. بڑے تعجب سے فرمایا کہ برکا اب مخرج ہی ہوں، مجھے مکہ والے نکالیں گے ہیں؟ مکہ والے مجھے کچھ کہیں گے؟ مجھے تو سارا مکہ صادق اور امین کہتا ہے. انہوں نے کہا یہ ہوتا ہے جب یہ فرشتہ کسی کے پاس آتا ہے نا تو لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں. ورقہ بن نوفل شام میں پہنچ کے وہاں اٹک گئے، ایک آدمی ایک دوست رہ گئے، اور وہ تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی، یا کیا رشتہ بنا، وہ تھے اس سے زید رضی اللہ عنہ. زید ابن عمر تھے اور یہ عمر بن خطاب بن عمر تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی گویا چچا ہوئے، یہ زید رہ گئے. اور زید رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، اگر خدا کے علاوہ کسی کی عبادت ان دو خداؤں کی مریم اور عیسیٰ کی کرنی ہے تو ایک سے جب بڑے تو جیسے تم دو کہتے ہو، مکہ والے ہمارے گھر میں اتنے 300 کہتے ہیں، پھر فرق کیا رہا ان میں اور ان کا، میں اس دین کو نہیں مانتا. پھر انہیں وہاں ایک راہب مل گیا، اسے کہا لڑکے کیا چاہتے ہو تم آپ؟ انہوں نے کہا دین حق کی تلاش میں. اس نے کہا دین حق ابراہیم علیہ السلام کا تھا، پھر ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا، پھر ہمارے عقیدوں میں یہ شرک گھسایا، اگر تمہیں صحیح عقیدہ چاہیے نا تو تم اپنے شہر میں رہو، اللہ کا آخری نبی جب آئے گا میرا سلام پیش کرنا اور ان سے چمٹ جانا، اللہ کا آخری دین حق وہی ہو. پھر آگے چلے، ایک اور پادری بڑا درویش آدمی، کوئی تعلق غرض نہیں تھا اس کو دنیا سے اور خدا کی یاد میں مصروف رہتا تھا، اس سے دریافت کیا. اس نے کہا کہ اللہ کے ایک نبی آخری آئیں گے اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کھجوروں والی زمین پہ آئیں گے، میں یہاں شام میں کھجوریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، درخت میں حضرت جی کے انتظار میں بیٹھا ہوں، اور تم ایسے کرو کہ یثرب چلے جاؤ، یعنی مدینہ منورہ، وہاں انتظار کرو. یہ دو خطے ہیں جہاں کثرت سے کھجوریں ہوتی ہیں، منڈیاں لگتی ہیں، اور اگر حضرت وہاں تشریف لے آئے تو میں وہاں حاضر ہو جاؤں گا، اور یہاں آ گئے تو تم یہاں آ جانا. حضرت زید رضی اللہ عنہ چلے آئے، مکہ مکرمہ میں آ کے بہت مدت انتظار کرتے رہے. بڑے اللہ کے نیک بندے تھے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ صاحبزادی بیان کرتی ہیں کہ میں نے زید کو دیکھا اور فرماتی تھی کہ میں نے زید کو اس حال میں دیکھا کہ ہم لوگ تو یوں سجدہ کرتے ہیں, وہ الٹے ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے تھے اور رو دیتے تھے اور سجدے میں گر کے کہتے تھے کہ اے رب تیرے تک پہنچنا چاہتا ہوں, میرے اور تیرے درمیان آگ کا سمندر ہو تو اے رب تیری قسم ہے میں اسے عبور کر کے تجھ تک پہنچوں. اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین, بس یہ کہتے. بتوں کے نام پہ ذبح ہوتے تھے, جانور منع کرتے تھے, کہتے تھے نہ کرو. اللہ نے بکری کو پیدا کیا اور اللہ ہی نے گھاس کو اس کے لیے پیدا کیا اور بارش کو نازل کیا, ان جانوروں کو ادھر لا کے نہ ذبح کیا کرو. کوئی اپنی بچی گاڑنے کے لیے آتا تھا, انہیں پتا چل جاتا تھا, چلے جاتے تھے, کہتے تھے اس بچی کو مجھے دے دو, اللہ نے بیٹی دی ہے نا, نہ گاڑو مجھے دے دو, اور اس بچی کو لے لیتے تھے. اور جو کہیں کہیں سے کھانا, کہیں سے روٹی, کہیں سے کپڑا کچھ ملتا تھا, ان بچیوں کو لا کے دے دیتے تھے. 360 بچیاں انہوں نے بچائیں, اور بچی جب بڑی ہو جاتی تھی پال پرورش پالنے پوسنے کے بعد پھر اس کے باپ کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہو تو میں اس کا نکاح کہیں کر دوں, اور کہو تو تمہاری بیٹی بڑی ہو گئی ہے تم لے جاؤ. اور ان سب بچیوں کا نکاح کر کے انہوں نے ان کے گھر بھیج. بہت تقویٰ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ عنہ, تو آپ نے فرمایا کہ چچا آپ کھانا کھائیں گے, میرے پاس کھانا ہے. ان کا کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھنا ہوا گوشت ہے اور پانی ہے. اس سے کہا یہ بتوں کے نام پہ تو نہیں ہے, اگر تمہارے گھر میں بتوں کے نام پہ کوئی چیز پکتی ہے تو میں اسے نہیں کھاؤں. ایسے اچھے لوگ تھے, اور کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے بیت اللہ کا برہنہ طواف نہ کرو لوگو, یہ اللہ کی بے ادبی ہے. اور تلبیہ پڑھتے تھے عرب, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد و النعمت لک والملک. آگے عرب کہتے تھے الا شریک لک تملک, ہاں اللہ کوئی شریک نہیں ہے تیرا, اور نعمتیں وغیرہ وغیرہ سارا کچھ پڑھ گئے, لا شریک لک, اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اور ہم حاضر ہیں, الا شریک لک تملک, اللہ سوائے اس کے جس کو آپ نے خود اپنے اختیارات دے دیے اور آپ کے دیے ہوئے اختیار سے وہ ہمارا نفع اور نقصان کرتا ہے. یہ زید کھڑے ہوتے تھے, کہتے تھے بس لا شریک الگ پہ رک جاؤ, آگے نہ بولو, آگے کچھ نہ کہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 35 برس کے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, اور ہوا ان کے ساتھ یہ کہ خطاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد نے جب سنا نا کہ یہ اس طرح کی تبلیغ کرتا ہے اور لڑکوں کو یہ سکھاتا ہے اور اللہ کی توحید اور دین ابراہیم کی دعوت دیتا ہے, شدید گالیاں دی بھائی کو, ان کا نکالو اس, کیا واہ اجداد کے دین سے پھرنا چاہتا ہے. سختی تو ان کے مزاج میں تھی. یہ چلے جاتے تھے دن کو تنگ آ کے مکہ سے باہر, رات ہوتی تھی تو گھر واپس آ جاتے تھے, ان کا ٹھہر تیرا علاج کرتا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے والد خطاب نے بچوں کو پیسے دیے اور کہا یہ کہاں بھی نظر آ جائے نا اسے پتھر مارا کرو, مکہ میں رہے ہی نہ, ایسے نہ ہو کہ اس کا نظریہ اور عقیدہ پھیل جائے. بچے پتھر مارتے تھے, پھر یہ رات کو آنے سے بھی رک گئے تھے, لیکن کبھی کبھی موقع ملتا تھا تو بیت اللہ میں آ جاتے تھے اور طواف کرتے رہتے. ان کی بیٹی تھی فاطمہ, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا ان کا, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی بہن کا نام بھی فاطمہ تھا. ان کا نکاح, یہ آپس میں رشتے داریاں تھیں نا, چچا زاد تھے آپس کے سارے, یہ ان کا نکاح سے فرید رضی اللہ عنہ سے ہوا, اور سعید بیٹے تھے زید کے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی جو بہن تھی ان کو سعید کو دیا, سعید نے اپنی بہن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دی. یہی وہ فاطمہ اور سعید تھے جو پڑھ رہے تھے, تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے انہیں تھپڑ مارے, اور یہی سعید رضی اللہ عنہ جنہوں نے کہا عمر تو آخر چاہتے کیا ہو, تو اس پہ وہ دب گئے اور کہا سناؤ جو کچھ کہا تو تم نے پڑھا ہے. یہی سعید ہیں جو اشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعریف ان کی کی. ایک دن یہ چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہ اللہ کے رسول میرے والد ایسے ایسے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ اچھا میں کل بتاؤں گا. اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ ان کے سسر تھے, سعید کو بلایا کہ ان کے والد رضی اللہ عنہ, اور فرمایا رات میں نے جنت میں ورقہ کو دیکھا اور تمہارے والد زید کو دیکھا, دونوں سفید جیسے پادری لباس پہنتے ہیں نا سفید, فرمایا یہ لباس پہنے جنت میں گھوم رہے تھے. پھر معراج سے واپسی جب ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری ملاقات ہوئی تھی زید سے, جنت میں گھوم رہے تھے. اتنا کال پڑا ہوا تھا دین حق کا, کوئی جانتا ہی نہیں تھا. اس حالت میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 610 برس کے بعد وحی کو دیکھا. وہ 610 برس کا عرصہ گزرا اور جبریل امین وحی لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا لفظ کیا کہا ان کا اقرا پڑھیے. اس لفظ نے بتا دیا کہ اس امت کی بنیاد علم پہ ہے. جب تک مسلمان علم میں آگے نہیں بڑھیں گے یہ امت کبھی بھی غالب نہیں آ سکتی. اس لیے جتنے لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ خلافت راشدہ قائم کرو, اسپتال بناؤ, سیاسی جماعتیں بناؤ, تحریک چلاؤ, یہ کرو وہ کرو, ہم کہتے ہیں سب سے پہلے تعلیم کا بندوبست کرو. تعلیم ہوگی. اللہ نے پہلے دن ہمارا ناتا اقرا سے جوڑا تھا, فرمایا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق. پانچ آیتیں لے کے آئے جبریل امین, اور جبریل امین جو لے کے آئے پانچ میں سے تین پھر پڑھائی کے متعلق. علم بالقلم, قلم کے ذریعے ہم نے انسان کو علم, علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ کچھ سکھایا علم کے ذریعے جو پہلے نہیں جانتا. یہ نہیں کہا کہ اٹھیے اور توحید کی دعوت دیجیے, یہ بھی نہیں کہا کہ لوگوں کو نماز کی طرف بلائیے, یہ بھی نہیں فرمایا کہ اسلامی حکومت اور ریاست کے قائم کرنے کی جدوجہد کیجیے. کچھ نہیں کہا, پڑھو بس سیدھی بات. اس لیے جب تک مسلمان علم میں غالب نہیں آتے نا دوسری اقوام پہ, اور جب تک یہ مسلمان امتیں پڑھتی نہیں ہیں کچھ نہیں ہو سکتا. کچھ بھی ہو جائے بہرحال پڑھے لکھے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ہمیں ہوا نہیں لگی ان ہتھیاروں کی, اور ہمارے تصور میں نہیں ہے جو کچھ امریکہ اور دیگر ممالک بنا چکے ہیں. ہم کب وہاں پہنچے اور کب جا کر پڑھیں اور ہمارے بچے کب آگے نکلے, اس وقت تک وہ قومیں کہاں پہنچ چکی ہوں گی, یہ ساری سوچنے کی بات. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 برس کے بعد سورہ مدثر کے بعد لوگوں کی دعوت کا کام شروع کیا کہ آؤ. یہ چیز ہے, یہ چیز. قریش میں کل 17 آدمی پڑھے لکھے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, اور 17 میں سے یہ 4 خلفائے راشدین بھی تھے. عجیب بات ہے کہ خلافت راشدہ ساری کی ساری سوسائٹی میں ان لوگوں کے پاس آئی جو پڑھے لکھے لوگ. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پڑھے لکھے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا تھا کہ تورات خبردار جو پڑھی, لیکن مطلب اس بات کا تھا کہ تورات اور قرآن آپس میں گڑبڑ نہ کہیں ہو جائیں, کچھ ایسی بات نہ ہو جائے. لیکن جب مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں اور قرآن عام ہو گیا بہت زیادہ, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جاتے تھے, پڑھے لکھے تھے نا, یہودی ہفتہ وار تورات کا درس دیتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تورات جا کے یہودیوں سے پڑھی. اتنی تعلیم عام. اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ کہا یہ کہا یہ کہا, فرماتے یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے, ہاں البتہ یہ درست ہے یہ درست ہے. مکہ مکرمہ میں قرآن کے نزول کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بعد, اور پہلے 50-60 آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جو ایمان لے آئے تھے نا, انہیں کہتے ہیں سابقون الاولون, وہ لوگ جو ایمان لانے میں سبقت کر گئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے. بعض کہتے ہیں 40 افراد. امام زاہدی رحمت اللہ علیہ نے سیر الام النبلاء کی پہلی جلد میں وہ تفصیل دے دی ہے کہ سابقون الاولون کون, قرآن نے جن کی تعریف کی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے جو ایمان لائے اور جنہوں نے بہت تکالیف برداشت کی, اس دوران کوئی موقع ایسا آیا ہے جب اللہ نے یہ آیت نازل کی اور اللہ نے فرمایا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالی کی یاد کے لیے ان کے دل بہہ جائیں, ان کے دل نرم پڑ جائیں, ان کے دل بچھ جائیں. وما نزل من الحق, اور اللہ نے جو قرآن دیا ہے اس قرآن کو سنو. کیا لوگو ابھی وہ وقت نہیں آ گیا کہ تم اس کو سمجھو؟ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہے اور اس وقت اسلام کافی پھیل چکا تھا, اور اللہ نے اس آیت میں منافقین کو کہا ہے کہ اے ایمان والو جو ظاہر میں ایمان لائے ہو, کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد سے تھرا اٹھے؟ اور کیا وقت نہیں آ گیا کہ جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے بس اس قرآن کو سمجھنے کی, اس پہ جم جانے کی کوشش کرو؟ یہ وہ آیت کریم ہے جس سے بڑے بڑے لوگوں کے دل ہلا دی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اس آیت کو پڑھا اور بے اختیار رونے لگے اور کہا اللہ وہ وقت آ گیا ہے. ڈاکہ پڑا, قافلہ لٹا, سب ڈاکو مال جمع کر رہے تھے, اور ڈاکو کون تھا؟ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ. ان سے کسی نے کہا کہ آپ کی توبہ کا قصہ کیا؟ ان کا توبہ کیا کرنی تھی, ہم تو ڈاکے ڈالتے تھے, جب خوب لوٹ مار ہو گئی تو ایک خیمہ رہ گیا, اس میں چراغ جل رہا تھا, تو میں اس خیمے کی طرف گیا, میں نے کہا اس میں بھی تو کچھ ہو گئی آخر, تو میں نے جب پردہ اٹھایا تو کوئی اللہ کا بندہ تلاوت کر رہا تھا, چراغ جل رہا تھا, خیمے میں کچھ نہیں تھا. اس نے مجھے دیکھا اور یہ آیت پڑھی, اس نے کہا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, ایمان والوں کے لیے کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے تھرا اٹھے خدا کے خوف سے؟ فرماتے تھے اس کی جو آیت پڑھی تو مجھے ایسے لگا جیسے اللہ مجھے سے یہ کہہ رہا ہے. میں نے سامان پھینک دیا اور میں نے کہا میرے رب اب وہ وقت آ گیا, میں آپ کو یاد کروں. میں نے اپنے جتے سے کہا لوگوں کا سامان واپس کرو اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, آئندہ کبھی میں نہیں لوٹوں گا, اور میں جا رہا ہوں. اور پھر اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت میں بیٹھ گیا, اور فضیل رحمت اللہ علیہ اس درجے کے اولیاء کرام میں سے تھے کہ وہ دعا مانگتے تھے اور لوگ کہتے ہیں ہم نے ان کی دعاؤں کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھا, صاحب کرامت اولیاء اللہ میں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوگا, تمہارے دل میری یاد سے نہیں تھرائیں گے اور تم قرآن کو نہیں پڑھو گے, اس پہ غور نہیں کرو گے, تو دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ, اس امت کی طرح نہ بن جانا جو دنیا میں تم سے پہلے گزر چکے, ہم نے انہیں بھی کتاب دی, ہم نے انہیں بھی کہا تھا وہ کتاب پڑھے. عیسائی تورات پڑھتے تھے, یہودی تورات پڑھتے تھے, عیسائی انجیل پڑھتے تھے, اتنا تورات اور انجیل کو پڑھتے تھے کہ پوری تورا ایک دن میں ختم کر دیتے تھے. اب تک یہودی ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتے, ان میں جو مذہبی لوگ ہیں اب تک اس کا احترام کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تورا کو بھی اور پڑھتے ہیں انجیل عیسائی بھی, یہ سب کی سب چیزیں ہوتی ہیں. اور یہودیوں کی جو عبادت میں نے دیکھی ہے, حیران تھے کہ خدا کی کتنی عبادت کرتے ہیں. فائلو جو ان میں تھا نا, ان کا مجدد, اس نے ان کی روحانیت کا پورا نظام ترتیب دیا تھا, اور اب تک اسرائیل میں جو خانقاہیں ہیں اور اسرائیل میں جن کے مشائخ ہیں یہودیوں کے, اللہ کی یاد میں دن رات سرگرم بھی رہتے ہیں, اتنا جادو کرتے ہیں, اتنا جادو کرتے ہیں کہ ترکی کے سفیر ایک جگہ ایک تقریب میں آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہمارے وزیر اعظم پہ جادو ہوا ہے, اور یہودی جو ہیں اسرائیل کے ان کی فلاں خانقاہ سے وہ جادو کیا گیا. اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہمارے واقعہ ہے. مصر میں چلے جائیں, اسرائیل کی قربت کی وجہ سے یہودی کہیں مل جائیں, عبادت کر, اللہ تعالی نے فرمایا ان کی طرح نہ ہو جانا. جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، فطال علیہم الامد، اور مدت دراز تک انہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑے رکھا، فقست قلوبہم، اور کتاب سے غفلت کی وجہ سے، اس پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اس کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے ان کے دل پتھر ہو گئے۔ اس آیت پہ غور کریں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ماں نے پڑھا دیا، محلے میں کوئی عورت آتی تھی اس سے پڑھا دیا، بچپن میں مسجد میں بھیج دیا، قاری صاحب نے پڑھا دیا، اور جس دن ختم قرآن کی مٹھائی بٹی اس کے بعد 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، قرآن بالکل ناظرہ پڑھنا پڑھانا بھول گئے، اور پھر کہیں ہوش آیا کسی نے پڑھا دیا، تو پھر 50 سال کے بعد کتاب کھولتے ہیں کہ سیار اللہ کی کتاب ہے، کچھ پڑھیں تو صحیح، اور کتنے ہی ہیں جو مر جاتے ہیں اور پھر خدا کی کتاب پڑھتے ہی۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بچپن میں پڑھا دیا جس نے پڑھا دیا قرآن، اور 2 مرتبہ پڑھ لیا تو بہت ہی اچھا کر لیا، اس کے بعد قرآن کھولنا ہی نہیں۔ 12-15 سال کی عمر تھی، اور کہاں پھر 50-60 سال کی عمر میں اللہ کہتا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں میں نے کتاب دی تھی، اور پھر فطال علیہم الامد، زمانے گزر گئے اس کتاب کو انہوں نے نہیں کھولا، فقست قلوبہم، اور ان کے دل پتھر ہو گئے۔ یہی چیز ہو، کتنے فیصد مسلمان ہیں جو باقاعدگی سے تلاوت کرتے ہیں، اور کتنے فیصد ان میں سے جوان ہیں جو پڑھتے ہیں؟ یہ طال علیہم الامد جو اللہ نے فرمایا نا کہ مدتیں گزر گئیں، تو مدت گزر گئی، 15 سال میں پڑھا تھا، پھر اب جا کر 50 سال میں پڑھ رہا ہے، تو یہ کم سے کم بھی 35 سال تو گزر گئے نا، قرآن کو بھی کھول کے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیا کہا کیا نہیں کہا، کہیں کسی کی میت پہ پڑھ گیا، کہیں سال ثواب میں پھنس گئے جا کر پڑھ لیا۔ اور ایسے بھی ہیں کہ باپ، والدہ، ماں، کسی کا انتقال ہوا ہے اور بچے بلائے ہوئے ہیں مدرسے سے، دوسرے اس میں پڑھ رہے ہیں کمرے میں بیٹھ کے، اور صاحب خود اگلے کمرے میں دیکھو تو سگریٹ پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کیسے ان بچوں نے بخشوانا ہے۔ اور اب تو آہستہ آہستہ یہ بھی نکلتا جا رہا ہے، اب آہستہ آہستہ مدارس سے بچے بھی کم بلاتے ہیں، یہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ پہلے پھر بھی کچھ ہوتا تھا کہ چلو اس عالیہ ثواب ہی کر لیں، اب آہستہ آہستہ یہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کے یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا، اور یہ ہم ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں اکثر ایسے ہیں جو ہمارے نافرمان، کتاب کو بلا دیا نا تو نافرمانی آ گئی۔ اگر کتاب خدا کی مسلسل آدمی پڑھتا رہے سمجھ کے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، جب وہ پڑھتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے میرے سامنے جواب دو گے، کسی کو گالی دیتے ہوئے سوچتا ہے کہ یار اللہ نے پوچھا تو کیا کروں گا، ہاتھ اٹھانا، تھپڑ مار دیا، ڈرتا ہے کہ اللہ نے پوچھنا ہے۔ جب وہ پڑھتا ہے کہ اللہ نے سود کو کہا کہ میرے ساتھ جنگ ہے، تو پھر بچتا ہے، کہتا ہے یار سود کا کاروبار نہ کرو، یہ خدا کے ساتھ جنگ۔ جب وہ پڑھتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ پردے کے یہ احکامات ہیں، تو بیوی نہ صحیح بچیوں کو تو بتاتا ہے کہ بیٹے اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے، بیٹے سر اوڑھنا چاہیے، دوپٹہ اوڑھنا، کچھ چادر اوڑھنا، کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے نا، قرآن کا اثر ہو کر رہتا ہے۔ اللہ کا نام جتنا مرضی گناہگار ہو، جتنے مرضی غفلت سے لے کوئی آدمی، اللہ کا نام اپنا اثر کیے بغیر نہیں رہتا، خدا کا کلام اپنا اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے نہ ہو جانا، جو تمہاری پچھلی امتیں گزری ہیں ہم نے انہیں بھی کتاب دی تھی، پھر انہوں نے کتاب کو بھلا دیا، طال علیہم الامد، اور پھر مدتیں گزر گئیں، اس کے نتیجے میں ان کے دل پتھر ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان سے اکثر ایسے ہیں جو ہمارے نافرمان۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا گئے، اور انگریزوں نے ان کو سزا دے دی تھی، جب واپس آئے تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت نے فرمایا مالٹا جیل کی تنہائیوں میں میں امت کے زوال پہ غور کرتا رہا، اور میں 2 نتیجوں پہ پہنچا ہوں۔ دیوبند کے بڑے بڑے مفتی حضرت کے بٹھا رہی، یہ شاگرد بھی تو تھے، حضرت چارپائی پہ بیٹھے تھے اور ہم نیچے بیٹھے تھے، تو ہم سب ایک دم سے قریب ہو گئے کہ حضرت اپنی زندگی کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا مالٹا جیل کی تنہائیوں میں میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ آیا اس امت کے زوال کے اسباب 2 ہی ہیں، ایک ان کا آپس میں لڑنا، اور دوسرے قرآن پاک کی تعلیم کو چھوڑ۔ اس لیے میرے بچوں جہاں تک ہو سکے قرآن کو عام کرو، اس کی تعلیم کو عام کرو، لوگوں کو پڑھاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ ان کے پروردگار نے کیا کہا ہے. یہ ہے اللہ کہتا ہے کثیر منہم فاسقون، ان میں سے بہت سے تھے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی اختیار کی. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، لوگوں یاد رکھو اللہ زمین جب مردہ ہو جاتی ہے تو اس کو پھر زندہ کر دیتا ہے. قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے اپنی چیزیں واضح، اپنے احکامات کر دیے، اپنی آیات اور نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام. گہری حقیقت بیان کی، ذکر چل رہا ہے کتاب کا، اور ذکر یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں نے چھوڑ دی تھی لہذا ان کے دل پتھر کے ہو گئے. اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ زمین مردہ ہوتی ہے زندہ کر دیتا ہے، رب آپس میں کیا بنا ان آیات کا، سمجھایا کیا؟ یہ ہے تفسیر، غور کرنا پڑتا ہے. مفسرین نے کہا جب ہم نے غور کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے اس آیت میں امید دلائی ہے اور کہا کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو گئے نا، اور کس کو فجور اور خدا کی نافرمانی میں چلے گئے نا، بڑھاپا آ گیا، جوانی ساری بغیر کتاب کے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. اللہ جب بارش بھیجتا ہے تو زمین زندہ ہو جاتی ہے، مردہ زمین میں فصلیں اگنے لگتی ہیں. تم اس عمر میں بھی اگر رجوع کرو اور ہماری کتاب کی طرف پلٹ آؤ، ہم اپنے رحمت بھیجیں گے، تمہارے دل پہ ہماری رحمت برسے گی، تمہارے دل کی کھیتی پھر ہری ہو جائے. فرمایا مایوس نہ ہو جائے، یاد رکھو ہم جب مہربانی کریں تو مردہ زمین کو زندہ کر دیں، تمہارے دلوں کی مردہ زمین کو زندہ کر دیں گے، تم پھر بھی آ جاؤ. اللہ کی رحمت میں اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے کہ موت تک آخری لمحہ جو ہے نا اس میں بھی کوئی ہاتھ پکڑ. ترمذی میں آتا ہے جبریل امین جب وحی لے کے آئے فرعون کے متعلق، تو جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول میں وحی کے بعد کی گفتگو، اور وحی یہ تھی کہ فرعون کو جب پہلی مرتبہ وہ ڈوبا اور پہلا غوطہ لگا، اوپر آیا تو اس سے کہا پانی سے کہ میں ایمان لایا اس پہ جو بنی اسرائیل ایمان لائے، تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے وہ وقت یاد ہے جب فرعون کو ہم نے ڈبویا، تو جب اس سے کہا نا کہ میں اس پہ ایمان لایا جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے اس پروردگار پہ، تو میں نے اس پانی کی مٹی لے کے اس کے منہ میں بھر دی. مجھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکالیف یاد آ گئی اور مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اللہ ایک لمحے میں بھی حکم نہ کر دے کہ بچا لو اس کو، ایمان کو لے آیا. ان کا میں نے اس کے منہ میں مٹی ٹھونس دی کہ اس کو انجام تک پہنچنا چاہیے. یہ اللہ کی رحمت کی انتہا ہے کہ فرعون جو ساری عمر ایسی کرتوت کرتا رہا، چانسز اس کے بھی ہو گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل نہیں گھبراؤ، جو غفلت میں وقت گزر گیا گزر گیا. ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ نے رباعیات کہی ہیں. رباعی ہوتی ہے دو شعر چار مصرے، علامہ اقبال کی بھی رباعیات ہیں، چار چار مصرے وہ کہتے ہیں، بہت مشہور ہیں ان کی رباعیات. فرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، عطا اسلاف کا جذبے دوروں کر، شریک زمرائے لا یعظن کر. فرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. جامی کی روایات ہے، بابر بادشاہ بیمار ہو گیا اور بابر بادشاہ نے کہا کہ اگر اللہ مجھے صحت دے تو میں جامی رحمت اللہ علیہ کی روایات کی شرح لکھوں گا. یہ اتنے پڑھے لکھے بادشاہ ہوتے تھے. حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ کی بھی روایات، یہاں بھی بعض روایات لگی بھی، اس میں وہ کہتے ہیں باز آ باز آ، ہر آنچے ہستی باز آ، توبہ کر دے اللہ کی طرف پلٹ جا، تو کوئی بھی ہے اللہ کی طرف پلٹ جا، معافی مانگ. کافروں، گبروؤں، بت پرستوں پاس. اللہ نے کہا تو کافر ہے، تو بتوں کا پجاری ہے، تو کسی بھی مذہب اور ملت سے ہے، توبہ کر. درگاہ ما، درگاہ نا امیدی نیست، ہماری بارگاہ میں کوئی نا امید نہیں ہوتا، ہماری بارگاہ سے کوئی خالی پلٹ کے واپس نہیں جاتا، خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، توبہ کر. اس لیے اللہ نے امید دلائی. اللہ نے کہا غفلت میں چھوڑو جو ہو گیا. ان اللہ یحیی الارض بعد موتھا، یاد رکھو ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. قد بینا لکم الآیات، ہم نے یہ حکم تمہیں سنا دیا، یہ باتیں تمہیں سنا دی، پچھلی امتوں کی گمراہی سنا دی، تمہاری غفلت کا بھی قصہ بیان کر دیا، سب کچھ سنا دیا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، اب بھی آ جاؤ، اب بھی عقل کو استعمال کرو، ہماری کتاب سے اپنا رشتہ جوڑ. لکھا ہے کہ خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور رونے لگی. حضرت بایزید رحمت اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت نام شہر میں آپ کا بہت مشہور ہے، توبہ کرنے آئی ہوں. انہوں نے کہا کیا کرتی رہی ہو؟ اس نے کہا میں طوائف تھی. نہ حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ کے متعلق یہ قصہ تھا. ابو سعید رحمت اللہ علیہ ناراض ہوئے اور ان کا خیر گسستی و بشر پیوستی، ساری زندگی نیکی کی دشمن اور ساری زندگی گناہ کی طرف دعوت دینے والی، اب آئی تو اسے ابو سعید رحمت اللہ سے جواب دیا اور اس نے کہا شیخ من آنچے بھی نمایاں حسم، میں جو بھی ہوں آپ کے سامنے آ کے سچ بولا ہے، ظاہر بھی سے آیا اور باطن بھی سے آیا، لیکن یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا، تو نیز ہرانچے بھی نمائی ہستی، حضرت آپ اندر سے بھی اتنے ہی نیک ہیں جتنے ظاہر میں آپ کو قدس اور پاک نظر آتے. ابو سعید رحمت اللہ چپ کر کے چلے گئے اور جا کے تنہائی میں روتے رہے رات بھر، اور بار بار یہ شعر پڑھتے رہے، تو نیز ہرانچے بھی نمائی ہستی، ابو سعید جتنا تو لوگوں میں نیک ہے نا، کیا تو واقعی اندر سے بھی اتنا ہی نیک ہے؟ انہوں نے کہا میری بی بی، میری تو توبہ اللہ سے اب پکی ہوئی ہے، تو نے راہ دکھا. کسی آدمی کبھی بھی مایوس نہ ہو، نہ زیادہ ماضی کے قصے سوچے، یہ گناہ کیا، ایک بار توبہ کر لی، آگے چلو یار، اللہ کی رحمت بڑی وسعت ہے، اس میں اگر ہم نے کسی کا دینا ہے تو بہت سنی قیامت میں ہمارا بھی دینا ہو جائے گا. شیطان کبھی کبھی گناہ کو یاد دلاتا ہے، اس کی لذت کو یاد دلاتا ہے، تاکہ اس توبہ کے بہانے سے اس گناہ کی طرف پھر لے جائے، یہ بھی اس کا جال ہے. نہ کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے، آگے چلے. اسی لیے آخر پہ فرمایا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، تم سمجھتے ہو، عقل ہے، واپس آ جاؤ، کچھ بھی کیا ہے پلٹ آؤ، اس قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لو، اور پھر اس اصل مضمون کی طرف آ گئے جس سورہ مبارکہ میں فرمایا ان المصدقین والمصدقات، اور بلا شک و شبہ وہ مرد جو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، والمصدقات، اور بلا شبہ وہ عورتیں جو ہمارے راستے میں خرچ کرتی ہیں، واقرض اللہ قرضا حسنا، اور پروردگار عالم کو، اپنے رب کو، اللہ کو وہ اچھا قرض دیتی ہیں، یضاعف لهم ولهم اجر کریم، ہم ان کو کئی کئی گنا کر کے واپس پھیر دیں گے، اور ان کے لیے بہت زیادہ عزت اور احترام جو ہے ان کا قائم دے گا، اور ہم اجر دیں گے. عورتوں اور مردوں دونوں کا الگ الگ ذکر کر دیں گے. ذرا آف کر دیں گے آپ کیمرے آپ کی اس میں خرچ ہوگا نا. اچھا، اس آیت کریمہ سے پھر اصل موضوع کی طرف آگے، جو اس سورت کا اصل موضوع ہے. فرمایا ان المصدقین، بلا شک و شبہ جو مرد، اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں. والمصدقات اور عورتیں صدقہ کرتی ہیں. یہاں پہ عورتوں کا نام خاص طور پہ اس لیے لیا کہ عورتوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے خرچ کرنا, گھر سنبھالنا ہے, بچوں کی پرورش ہے, ان کے اخراجات ہیں. ایک ایک پائی الگ کر کے سوچتی ہے, یہ بیٹی ہے, یہ بیٹا ہے, اس کا کیا کرنا. بیٹا جتنا جوان ہوتا جاتا ہے ماں باپ کی خوشی بڑھتی جاتی ہے کہ کل کو باپ کا بازو بن جائے گا, کچھ کما کے لائے گا, کچھ محنت کرے گا, زندگی کے دن اچھے گزریں گے, جو دقتیں کاٹتی ہیں کوئی مداوا ہوگا. اور بیٹی جتنی بڑی ہو جاتی ہے ہر دن ماں کی پریشانی بڑھ جاتی ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے, رشتہ کہاں کروں گی, ہاتھ پیلے کرنے ہیں, پیسہ کہاں سے آئے گا, یہ کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ اپنا بجٹ بنا کے رکھتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو دیکھا, انہیں پیار کیا, اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے تھے, اس سے کہا کہ تم جنت کے پھول ہو, تم بچے بڑے پیارے ہو, لیکن تمہاری وجہ سے تمہارا باپ بزدل ہو جاتا ہے, میدان جنگ میں اگلی صف میں نہیں جاتا اور بخیل ہو جاتا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. ہے یہ حقیقت؟ کیونکہ اگر کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا, اور اگر مال سارا کسی اور راستے میں خرچ کر دیا تو اپنے بچوں کے لیے کیا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تم اپنے باپ کو بخیل بنانے والے ہو, تم اپنے باپ کو بزدل بنانے والے ہو, ہو تم واقعی جنت کے پھول. اللہ فرماتے ہیں ان ساری چیزوں کے باوجود خرچ کرنا ہے. ایک جگہ اللہ تعالی نے فاعل اس کو استعمال فرمایا, مصدق اور مصدقات, اور ایک جگہ فعل کو استعمال فرمایا, اقرض اللہ قرضا حسنا, قرض کا لینا دینا. ایک جگہ فرمایا صدقہ کرنے والا, صدقہ کرنے والی, اور پھر فرمایا قرض کا دینے والا. قرض کا دینا ایک فعل ہے, اور صدقہ کرنے والا مرد ہے, صدقہ کرنے والی عورت ہے. فرض جو مفسرین نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں مصدقین اور مصدقات کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ نے ضروری قرار دیا ہے اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. زکات ضروری ہے, فطرانہ ضروری ہے, قربانی ضروری ہے, جو واجب صدقات ہیں یہ پورے کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. اور دوسری طرف اللہ نے فرمایا جو قرض دیتے ہیں, اس سے مراد وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ کبھی ہنگامی بنیادوں پر ضرورت پیش آ جاتی ہے, کر زکات دے دی, فطرانہ دے دیا, سارے سال کا جتنا اللہ نے ضروری کرا دیا تو سب دے دیے, اور اس کے بعد ہی زلزلہ آ گیا, فوج کو ضرورت پیش آ گئی, کہ دینی مدارس میں ضرورت پیش آ گئی, محلے میں کوئی آدمی گر گیا, مرتا ہے, دوائی کے لیے پیسے نہیں. یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہنگامی ضرورتیں ہیں. اللہ نے کہا اچھے پیسے تم دے چکے ہمارے جو واجب تھے, لیکن ان ہنگامی ضرورتوں میں اگر پیش آ جائے کوئی مسئلہ پھر بھی خرچ کر دو. یہ ہمارے ذمے قرض رہا تمہارا پیسہ, ہم کیا کریں گے, یضاعف لہم, ہم کئی گنا اس سے بڑھا کر تمہیں لوٹا دیں گے, ولہم اجر کریم, اور اس کے ساتھ ساتھ ثواب بھی دیں گے, پیسہ بھی واپس آ جائے گا, ثواب بھی ملے گا. اللہ دیتا ہے, اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا بدر کے قیدیوں کے متعلق کہ فدیہ ادا کرو, اور اگر تم فدیہ خوش دلی سے ادا کر دو گے اللہ کئی گنا تمہیں لوٹا دے گا. اور پھر اللہ نے بہت کچھ ان لوگوں کو بہت زیادہ دیا. جو خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا, اللہ کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا. ہمیشہ یہ اصول اور کلیہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اتنا غیرت مند ہے, اتنا غیور ہے, کسی کا احسان لیتا ہی نہیں. جو اس کے لیے کام کرتا ہے جلد یا بدیر اللہ کئی گنا واپس کر دیتا ہے, اس زندگی میں بھی اور آخرت تو ہے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھ سکتے, لیکن یہ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے, خدا کا گھرانہ ہے. کوئی آدمی خدا کے گھرانے کے ساتھ اچھائی کرتا ہے, قیامت میں جب اللہ سے ملے گا نا, اللہ اس انسان کی قدر کرے گا کہ تو نے مجھے دیکھے دیکھنے کے بغیر ہی میرے خاندان کے ساتھ اپنی بھلائی. ایک آدمی نہیں ہے فرض کر لیجئے، اب اس کے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں، سال دو سال بعد وہ سفر سے واپس آتا ہے، ماں سے بیوی سے کس سے ملتا ہے، وہ رپورٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں محلے میں فلاں آدمی نے ہمارا بڑا خیال رکھا، آپ اس کا ضرور شکریہ ادا کریں، آپ کے بھائی نے خیال رکھا، سسر نے خیال رکھا، کوئی کمی آپ کی محسوس نہیں ہونے دی. تو جو شریف آدمی ہے جاتا ہے دس تحفے لے کے بھی اور کہتا ہے کہ غیر موجودگی میں میری میں پھنس گیا تھا، فیملی کا آپ نے بڑا، آپ کا بڑا، آپ کی بڑا احسان ہے، آپ کی بڑی مہربانی. یہ مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کے بن دیکھے اس کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہے، جو اللہ نے دیا ہے توفیق کے مطابق خرچ کرتا رہتا ہے. قیامت میں جب پہنچے گا باری تعالیٰ بھی اسے کہے گا کہ تُو نے اگرچہ مجھے نہیں دیکھا تھا لیکن میری مخلوق کا خیال کیا، میرے کنبے کا خیال کیا، آج مانگ کیا مانگ، آج تیرے لیے سب. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی معاملات میں لوگوں کو بتایا کہ جو آدمی درگزر سے کام لیتا ہے، آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں قیامت کی سختیاں کم ہو جائیں گی. لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ضرور. آپ نے فرمایا اور قرض معاف کر دینے والے. سورہ توبہ میں آتا ہے اللہ نے کہا والغارمین، اور زکات کا مال تو لوگوں کی گردنیں آزاد کرنے کے لیے، کسی شخص پہ قرض ہو گیا ہے محلے میں، کسی آدمی پہ کسی اور معاملے میں قرض ہو گیا ہے، زکات اسے دو تاکہ وہ اپنے قرض کو اتارے، اپنی جان چھڑائے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صاحبزادی صاحبہ پہ جب تہمت لگی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے خالہ زاد بھائی مستح بن اساسہ کے کفیل تھے، یہ ہجرت کر کے چلے آئے مستح وغیرہ والدہ کے ساتھ. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی، خالو نے کہا میں نہیں جاتا، وہ مکہ میں رہی، ہجرت کر کے چلے آئے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہر مہینے ان کا خرچہ دیتے تھے، جب بھی دیتے تھے. جب اسی خالہ کے بیٹے مستح رضی اللہ عنہ نے اٹھ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے متعلق تہمت لگائی، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب قرآن کی بھئی آیات نازل ہو گئی اسے عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات ہو گئی، انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے مجھ پہ جو آئندہ میں خالہ کے بیٹے پہ، انہوں نے کہا ہماری گھر سے چیزیں جاتی ہیں اور یہ صلہ مجھے ملا کہ میری بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اللہ نے وہی نازل. اللہ نے فرمایا ولیعفو، جنہیں ہم نے دولت دی ہے نا انہیں چاہیے معاف کرتے ہیں، ولیصفحو درگزر کریں. ابو بکر الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ آج تم اس کی غلطی کو معاف کر دو، کل کو کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے کہا پروردگار میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے، اور اپنے خزانچی سیکٹری کو حکم دیا، فرمایا جتنا بھی کچھ لیتے ہیں نا یہ دگنا کر دو، میرے پروردگار نے کہا اگر میں معاف کر دوں گا تو اللہ مجھے معاف فرما دے. اتنی بڑی چیز ہے یہ معافی، اتنی بڑی چیز ہے لوگوں کی سہولت کو دیکھنا، اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم لوگ اس کو غور نہیں کرتے. انسانوں سے محبت ہم نے تھوڑی ہی سیکھی، ہمیں انسانوں کو مارنا سکھاتے ہیں، کاٹنا سکھاتے ہیں، خون، دہشت گردی، یہ وہ، انسانوں سے محبت ہی سیکھی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم میں بھیجنے کا حکم ہوگا اور جہنمیوں کی لائن کے ساتھ سے جنتی گزریں گے، تو ایک جہنمی جس کا فیصلہ ہو گیا تھا ایک جنتی کو پکڑ لے گا اور اسے کہے گا تمہیں یاد ہے تم فلاں محلے میں نہیں رہتے تھے، فلاں شہر اور فلاں گلی، اسے کہا ہاں یاد، اس کا تمہیں یہ بھی یاد ہے کہ تم ایک دن آئے تھے اس گلی میں محلے میں ہمارے اور تمہیں شدید پیاس لگی تھی اور میں نے پانی پلا دیا، کہے گا یہ بھی یاد آتا. وہ کہے گا آج پروردگار کے پاس چلو، میری سفارش کرو، مجھے بخشوا دو. دونوں چلے جائیں گے، اللہ فرمائیں گے کہ تو جنتی ہے، تو بخشا ہوا ہے، تجھ پہ میرا کرم ہوا ہے، تو کیوں پلٹا؟ فرض کر گیا میرے پروردگار اس نے ایک گلاس پانی مجھے کسی وقت میں پلایا تھا، مجھے بڑی پیاس لگی ہوئی تھی، اللہ اس کہ جو بھی کرتوت ہوں وہ پانی کا بدلہ اسے ضرور دینا ہے, اس کے احسان کا شکریہ ادا کرنا, اسے معاف فرما دیں. اللہ فرمائیں گے تو بھی بخشا ہوا ہے, جس کو تو کہہ دے اسے بھی بخش دے. یہ ایک گلاس پانی ہے. دوسری روایت میں آتا ہے کسی طرح لائن لگی ہوئی گی اور ایک جہنمی جنتی کو پوچھے گا کہ تمہیں یاد ہے ایک مطلب میں نے تمہیں وضو کرایا تھا, تمہیں نماز پڑھنی تھی اور پانی نہیں مل رہا تھا تو میں نے گھر سے پانی لا کے وضو کرا دیا تھا. وہ کہے گا یاد آ گیا, اور پھر وہی ہوگا اللہ اسے بھی بخش. یہ اتنی قدر ہے اللہ کے ہاں پانی کی, خرچ کرنے کی, لوگوں کو معاف کرنے کی. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے تم نے جو زکات اور صدقات, اس کے علاوہ بھی جو تمہارے پاس مال ہے نا, کبھی ایمرجنسی میں ضرورت پیش آ جائے ہمیں قرض دے دو, ہم تمہیں لوٹا دیں. اور اب امت اتنی گر گئی ہے کہ جو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اسے ہی ادا نہیں کرتے. تو اصل مال تو سرمایہ دار کہتا ہے بالکل بات ہی نہ کرنا اس کے متعلق, اس پہ بزنس کر کے جو نفع آیا ہے اور جو زکات اس پہ بنتی ہے وہ تو بہت تھوڑے لوگ, ورنہ یہ امت زکات کا مال انتظام کے ساتھ خرچ کرنے لگے کتنے ہی تعلیمی ادارے چل سکتے ہیں اور کتنی تعلیم عام ہو سکتی ہے. عجیب و غریب چیزیں, تصور صحیح نہیں. ایک صاحب کسی وجہ سے تشریف لائے, بہت مدت کی بات ہے, اور لائبریری دیکھ کے بہت ناراض ہوئے, کچھ بے تکلفی بھی تھی. کہنے لگے یہ کیا کرنا ہے, ان کتابوں کو بیچیں آپ, کیا فائدہ ہے ان کا, کون پڑھتا ہے, اور اتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں, اس کا کیا بیچیں جی. ہم نے بھی ضبط کیا, ہمیں پتا تھا ایک مسئلہ ہے, بس بیٹھ کے وہ بات کرنی ہے, پھر کون سا انہوں نے آنا ہے, تھے بہت بڑے سرمایہ دار. تو ساری لائبریری کے خلاف غصہ جھاڑ کے پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا بیان کیا, مسئلہ حل ہو گیا, اوپر آئے. یہاں تو جاتے جاتے پوچھتے ہیں مسجد کا چھت کیوں نہیں پڑا, تو کسی نے بتایا کہ سریا آئے گا تو چھت پڑے گا. فیکٹری پہنچے, کتنے کا سریا ہے, 17 لاکھ کا, ان کا یہ لے جاؤ چیک, میں کو چھت دلوائیں, 10 لاکھ کا یہ لے. ذہن کیا ہے, ذہن یہ ہے کہ مسجد بنانے میں بڑا ثواب ہے, اللہ گناہوں کو بخشے گا, خوش ہوگا. ذہن یہ ہے کہ غریب بچی کی شادی کرا دینے میں بڑا ثواب, بچیوں کا جہیز دینے میں بڑا ثواب. یہ ذہن نہیں ہے کہ ہم کچھ عرصہ صبر کر کے اس زکات کے پیسے کو تعلیم پہ خرچ کر لیں, اپنے بچوں کو پڑھا لیں, ایک نسل پوری صحیح نصاب تعلیم پڑھ لے, بہت بڑی تبدیلی آ سکتی. کیونکہ علم خود نہیں ہے نا, تو اس لیے اس کا مال زکات اور صدقے کا اور علم جمع نہیں ہوتا. صدقے اور زکات کا مال اور صحت جمع ہو جاتی ہے تو شوکت خانم بن گیا. وزیر اعظم کے ذہن میں اگر یہ آ جائے کہ سڑکیں چوڑی ہونی چاہیے, کسان کے کھیت سے لے کر فیکٹری تک سڑک بننی چاہیے, بن جائے گی. اور وزیر اعظم کے ذہن میں اس لیے نہیں آتا کہ تعلیم عام ہونی چاہیے, اس لیے نے پڑھا ہی نہیں. اگر پڑھا لکھا ہوتا تو اس سے پتا چلتا ہے نا کہ قومیں تعلیم سے اٹھتی ہیں, معاشرے تعلیم سے آگے بڑھتے ہیں. ڈھنگ, ہنر, پیسے کا خود خرچ کرنا, بیماری, صحت, یہ سب چیزیں علم کی بنیاد پہ آتی. تعلیم یہ شعور دیتی ہے کہ بارش کا موسم ہے, آج شدید بارش ہو رہی ہے, چھتری لے کے گھر سے نکلنا چاہیے, کپڑے بھیگ گئے, بخار ہو گیا تو کیا کروں گا. تعلیم نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں, ہوتی رہتی ہے بارش, بھیگ جائے گا اور اس کے بعد بخار ہو جائے گا اور اس کے بعد 100-200 کی دوا استعمال کرے گا. یہ کیا بات تھی, صرف شعور کا فرق ہے کہ 100-200 روپے وہ بچ سکتے تھے بشرطے کہ چھتری لے کے چلا جاتا. یہ چیزیں کاغذ ہیں, کھلا استعمال کریں گے, ایک طرف لکھ کے 2 سطریں ایسے پھینک دیں. علم یہ شعور دیتا ہے کہ بیٹے یہ کاغذ جو ہے نا درختوں سے بنتے ہیں, اور درخت اگر کٹ جائیں گے اور کاغذ بنتے رہیں گے تو بارش کا کیا ہوگا, موسم پہ کتنا فرق پڑ جائے گا, پھر وہ جو پتے گرتے ہیں ان کی وجہ سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ سارا ایک فینامنا ہے, وہ ہے ہی نہیں اتنی شعور کی بات, تو ایک سطر لکھ کے پورا صفحہ ضائع کر دے گا اور چلاتے ہیں. یہ غلطیاں ہیں بنیادی طور پہ جو تھوڑے سے شعور سے ٹھیک کی جا سکتی ہیں. اللہ کہتے ہیں ایمرجنسی پیش آ گئی ہے, اچھا مجھے قرض دے دو ہم واپس کر دیں گے. اور یاد رکھو جو لوگ ایمان لائے. اب ایمان کا تذکرہ اس لیے فرما دیا کہ پہلے اگر یاد ہو آپ کو تو ایمان کے بعد شہادت اس کی اور تصدیق کے طور پہ کہا تھا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو خرچ کرو, تمہارے ایمان کی گواہی خرچ سے مل جائے گی. اچھا بھائی تم نے خرچ کر لیا, تم نے ایمان کی گواہی دے دی اپنی. والذین آمنوا باللہ ورسلہ, اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے, اولئک هم الصدیقون, وہ ہمارے صدیق ہیں, وہ بہت بڑے صداقت کے بلند مرتبے پہ فائز ہیں. والشہداء عند ربہم, اور ہمارے قریب ہیں وہ صدیق بھی اور شہید بھی جو گواہی دیں گے. لہم اجرہم, ہم انہیں اجر بھی دیں گے. ونورہم, اور قیامت کے دن انہیں نور بھی دے دیں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا, اولئک اصحاب الجحیم, وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے. تشریح انشاءاللہ آئندہ.